أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ سورہ رحمان کی آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس پر یعنی زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور یبقا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام اور صرف تیرے رب کی شان جمال و جلال ہے جو باقی رہے گی وہ صاحب جلال ہے اور صاحب اکرام ہے اعلی رب کو ماتو کا زبان بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرتے ہو یا تکذیب کرو گے یس الح منف سماوات ولاد اسی سے سوال کرتے ہیں جو بھی زمینوں اور آسمانوں اور زمین میں ہیں کل یومن وفی شان ہر وقت وہ ایک نئی شان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے یوم یہاں وقت کے پیمانے کے طور پر ہے اس لیے لمحہ لمحہ بھی یہاں یوم کا مفہوم میں داخل ہے فبأی آلائے ربکما تکذبان پس تم اپنے رب کی کن کن آیات کی تکذیب کرو گے یہاں دونوں کا لفظ خطاب میں شامل ہے مگر جب ہم اردو میں تم کہتے ہیں تو لازم نہیں ہوا کرتا کہ دونوں لفظ کو دہرایا جائے مگر قرآن کریم نے یہاں جب بھی سوال اٹھایا ہے تو تم دونوں کہہ کر اٹھایا ہے پھر تم دونوں کن کن باتوں میں یعنی خدا تعالیٰ کی کس کس شان اور جلوگری کی تکذیب کرتے ہو یا کرو گے یہ آیات بہت ہی گہری عارفانہ بہت ہی گہرے عارفانہ مضامین پر مشتمل ہیں ان کی پوری تفسیر کا تو اس وقت موقع نہیں مگر ایک دو امور ایسے ہیں جو ان کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں جماعت کو ہر چیز فانی ہے اب یہ ایک ایسا اعلان ہے جو روزمرہ میں سب کو علم ہے لیکن اسے دہرایا کیوں گیا ہے اس قدر زور کے ساتھ ایک ایسی صورت میں جو چھوٹوں اور بڑوں دونوں کے لیے ایک عظیم چیلنج کا رنگ رکھتی ہے. جن اور انس, بڑے لوگ اور چھوٹے لوگ, دونوں کو مخاطب کرتی ہے اور بڑی شان کے ساتھ چیلنج کرتی ہے ان کو. اس میں اس مضمون کے بیان کا عنوان یہ رکھنا کل من علیہ فان, یہ کچھ گہری حکمت رکھتا ہے. درحقیقت ہر فانی انسان اپنے آپ کو لافانی سمجھ رہا ہوتا ہے, اور یہ عجیب متضاد زندگی ہے جو انسان گزارتا ہے, اور اس کو شعور بھی نہیں کہ میں, میرے اندر ایک سوچوں میں تضاد پایا جاتا ہے. سب دنیا کو مرتے اور گزرتے ہوئے دیکھتا ہے, سب دنیا کو دیکھتا ہے کہ اس جہان میں کوئی نہیں رہا. آئے دن روزانہ دنیا تبدیل ہو رہی ہے, ہر موت کے ساتھ ایک تبدیلی واقع ہوتی ہے, اور کچھ عرصے کے بعد وہ جہان ہی بدل جاتا ہے. تو کتنے ہی بدلے ہوئے جہانوں کا, ان گنت بدلے ہوئے جہانوں کا وارث ہو کر وہ اپنی ذات کے متعلق یہ گمان نہیں کرتا کہ مجھے بھی ایک دن دنیا سے گزر جانا ہے, اور جب وہ گزرے گا تو پھر ان لمحوں میں وہ احساس کہ میں فانی تھا اس کے کسی کام نہیں آئے گا. یہی مضمون قرآن کریم میں سورہ فرعون کے ذکر میں کئی جگہ بیان ہوا ہے, لیکن خاص طور پر اس کے ہوئے ڈوبتے ہوئے گھڑیوں کی دعا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے خدا پر, اس وجہ سے رد کر دی گئی. یعنی کلیتاً نہیں مگر مرکزی نقطہ کے لحاظ سے دعا رد کر دی گئی, کیونکہ فانی انسان جب فنا کو آنکھوں کے سامنے کھڑا دیکھتا ہے, وہ لمحہ ہے اس کے یقین کا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں رہنے والا, میں فانی تھا, اور اسی لمحے اس کی ساری زندگی اس کو عکارت جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. تمام کوششیں, تمام اموال, سب دولتیں, سب نام و نمود, سب اس دنیا میں دھرے رہ جاتے ہیں, اور وہ اکیلا اکیلا خدا کے حضور حاضر ہونے کے لیے جب تیار کھڑا ہو پھر وہ اس قسم کے وعدے کیا کرتا ہے, اب میں ایمان لاتا ہوں, اب مجھے نجات دے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم فنا کو دیکھ لو اور پھر نجات کی دعائیں مانگو تو تمہارے کسی کام نہیں آئیں گی. بدنی زندگی مل بھی جائے تو روحانی زندگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس یہ وہ مضمون ہے جو ساری دنیا میں سب کے قدر مشترک رکھتا ہے, سب کے لیے قدر مشترک رکھتا ہے. فی الحقیقت انسان اپنی فنا پر ویسا یقین نہیں رکھتا جیسا یقین اس کی زندگی میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ دنیا جانتے ہوئے کہ موت مقدر ہے پھر بھی اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی. تو قرآن کریم کا اس شان کے ساتھ اس مضمون کا ذکر فرمانا جو بظاہر دنیا میں سب کو معلوم ہے, یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں وہم ہے کہ تم جانتے ہو, تم نہیں جانتے کہ ہر چیز فانی ہے. اور جب ہر چیز کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد یہ ہے اعلان, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, کہ ہاں تیرے رب کا جلال و جمال کا جلوہ ہے جو باقی رہے گا. اور دوسرا وجہ کا مطلب رضا ہے جو باقی رہے گی, یعنی خدا کی رضا جس کو باقی رکھنا چاہے گی اسے رکھے گی, اور جو کچھ بھی رہے گا رضا کی بنا پر اس سے لٹک کر اس کے سہارے رہے گا, اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اللہ کے جلال اور جمال کا جلوہ باقی رہے گا, اور جس پر اس کی دائمی ازلی ابدی رضا کی نگاہ پڑی ہے وہ بھی باقی رہ سکتا ہے, مگر خدا تعالیٰ کی رضا میں شامل ہو کر اس سے الگ رہ کر نہیں. دوسری بات جو اس میں خاص طور پر توجہ کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کی فنا کا ان کی عظمت کے ساتھ جو تعلق ہے, یہ مضمون اس بات کو خوب کھول کر بیان فرما رہا ہے کہ تمہاری عزتیں, تمہاری دنیا کی نام و نمود کی کمائی جو کچھ بھی ہے اس کی خاطر تم دنیا سے چمٹے ہوئے تھے تو یاد رکھو وہ بھی فنا ہے اور اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. ہاں ایک خدا کے جلال و جمال کا جلوہ ہے جو باقی رہنے والا ہے. اس لیے اگر عزتوں کی خاطر تم کچھ کرتے ہو, اپنی دنیا کی نام و نمود کے لیے محنتیں کرتے ہو, تو وہ وقت آئے گا جب وہ چیزیں مٹ جائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض قوموں اور بعض لوگوں اور بعض بڑے بڑے بادشاہوں کی عزت اور نام و نمود تو ہمیں دنیا میں پیچھے باقی رہتی دکھائی دیتی ہے, یہ کیوں باقی رہی؟ اس کے دو جواب ہیں. اول تو یہ کہ اس مضمون کا اطلاق آخری فنا کے فیصلے سے تعلق ہے. اس لیے اگر اس وقت سے پہلے کہ دنیا میں انسان کی صف لپیٹ دی گئی کسی کی عزت اور جاہ و جلال کا تذکرہ باقی رہ بھی جائے تو اس کی حقیقت کوئی نہیں, کیونکہ خدا کے علم میں یا خدا کے فیصلوں میں وقت کی وہ حیثیت نہیں ہے جو انسان کے علم اور فیصلوں میں وقت کی حیثیت ہے. خدا تعالیٰ کو کوئی زمانہ تقسیم نہیں کرتا, نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل, ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا, اور یہی اس کی ازلیت اور ابدیت ہے جو اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کے سوا ہر چیز کو فنا ہے. کسی چیز کو بھی ازل اور ابد کا دعویٰ نہیں ہے نہ ہو سکتا ہے. اور پہلے جو توہمات تھے دنیا کے, مثلا آریہ سماج کا تصور عقیدہ کہ دنیا ازل سے ہے, اور بعض یورپین فلسفیوں کا بھی یہ خیال کہ کوئی چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی عدم سے اس لیے ازل سے ہے, اس خیال کو کلیتاً غلط ثابت کرنے میں ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے بھی ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے. پہلے جو یہ خیال تھا کہ پروٹون کبھی ختم نہیں ہو سکتا, اس سے پہلے یہ خیال تھا کہ ایٹم ڈسٹروائے نہیں ہو سکتا, اور ایک لا تھا, یعنی نظریہ نہیں اس کو لا کہتے تھے, ان ڈسٹرکٹیبلٹی آف ایٹم, جو کچھ مرضی ہو جائے ایٹم ڈسٹروائے نہیں ہو سکتا. اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے دور سے پہلے سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ ایٹم تو ڈسٹروائے ہو سکتا ہے, اگر نہ ہو سکتا تو ایٹم بم کیسے بن جاتا. اور پھر جب کائنات پر زیادہ گہری نظر ڈالی تو بلیک ہول کا جو تصور ابھرا ہے اور اس کے علم اور اس کی ماہیت کے متعلق جو سائنسی اندازے لگائے گئے تو پتہ چلا کہ بلیک ہول تو بنتا ہی اس وقت ہے جبکہ ایٹم آپس میں کچلے جاتے ہیں اور ان کے الیکٹرونز کے فاصلے اپنے مرکز سے اس دباؤ کی طاقت سے جو گریویٹیشنل پل ہے یعنی کشش ثقل, اس کے نتیجے میں یوں آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ بہت عظیم الشان وسیع کائنات سمٹ کر گویا ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود ہو جاتی ہے جو پھر سمٹتا ہے اور پھر سمٹتا ہے اور اپنی طاقت کے زور کے ساتھ ایک خودکشی کر لیتا ہے. یعنی وجود اس طاقت کی عظمت کے سامنے جھک کر ایک فنا کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے جس کے متعلق انسان کچھ نہیں جانتا کہ وہاں کیا ہے اس کے پلی طرف, تو اس کو کہتے ہیں ایونٹ ہورائزن. تو یہ حصہ جہاں تک ماضی کا تعلق ہے اس معاملے میں تو سائنسدانوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ سمجھ گئے کہ یہ کائنات ازل سے بہرحال نہیں ہے, مگر جہاں تک ابد کا تعلق ہے اس بات پر کافی دیر اٹکے رہے ہیں کہ پروٹون انڈسٹرکٹیبل ہے. ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم مغفور نے اس نظریے میں بہت بڑا کام کیا ہے, اور بیماری سے پہلے مجھ سے اس بارے میں جو گفتگو کا موقع مجھے ان سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میتھمیٹیکلی یعنی حساب کی روح سے یہ جو ثابت کیا ہے کہ دنیا کی ایٹم پروٹونز کی عمر اتنی ہے. نظریے کے طور پر تو اب سائنسدان اسے قبول کر چکے ہیں, لیکن دو تین نظریے ہیں. بعض سائنسدان کہتے ہیں اس سے ایک حصہ کم, بعض کہتے ہیں ایک حصہ زیادہ, مگر جو حصہ ہے وہ بھی بہت بڑا تصور ہے, اس لیے آپ کو میں عددی تصورات میں الجھانا نہیں چاہتا. پاور ریز ٹو دی پاور آف 32 ہے یا 33 ہے 34, یہ بحث چل رہی ہے بس. اور 32 اور 34 میں اتنا فرق ہے, بظاہر ایک کا فرق ہے, لیکن جب پاور میں باتیں کی جاتی ہیں تو اس مقام پر پہنچ کر عام انسانی ذہن اس کو تصور کر ہی نہیں سکتا کہ کتنی بڑی چیز ہے. مگر سائنسدان اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اور حساب دان بڑے بہت باریک باتوں کو اپنے استدلال کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں, اور زمین کے کناروں تک کی خبریں اپنے استدلال کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں, کہیں کائنات کی زمین میں کائنات کے کناروں تک کی. تو ڈاکٹر صاحب نے جہاں تک مجھے یاد ہے 33 ریز ٹو دی پاور کا نظریہ پیش کیا تھا, اور مجھے بتا رہے تھے, کئی دفعہ بتایا بلکہ, کہ اس وقت جو دنیا میں لیبورٹریز بڑی بڑی عظیم بے انتہا خرچ کر کے کام کر رہی ہیں, ان میں ایک امریکہ میں بھی ہے, ایک اٹلی میں بھی ہے, اور شاید ایک اور جگہ بھی, اور اب تک جو خبریں ملی ہیں وہ امید افزا ہیں. اگر یہ قطعیت سے ثابت ہو گیا تو ہرگز بعید نہیں کہ ایک اور نوبل پرائز ان کو عطا مل جائے, یعنی بطور حق کے ان کو ایسا نوبل لوریٹ بننے کی توفیق ملے کہ دو دفعہ زندگی میں نوبل لوریٹ بنے. تو یہ ایک دنیا کا انعام اور اکرام ہے جو ممکن تھا کہ ہو جاتا, مگر جہاں تک عقلی تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کی فضیلت عقل کی روشنی کے لحاظ سے ساری دنیا میں مسلم ہے. کوئی دنیا کا سائنسدان نہیں ہے جو عظمت کی نگاہ سے آپ کو نہ دیکھے, بلکہ اخلاقی قدروں اور عظمت کردار کے لحاظ سے یہ ایک وہ سائنسدان ہے جس کی دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ بھی عزت کرتے تھے, اور حقیقت میں ان کے سامنے عظمت کے ساتھ سر جھکاتے تھے. ڈاکٹر صاحب سے بے تکلف گفتگو میں مجھے انہوں نے کئی دفعہ بتایا کہ فلاں ملک کا سربراہ اس طرح مجھ سے پیش آتا ہے, فلاں ملک کا اس طرح پیش آتا ہے, دعوتیں دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آؤ, ہم شاہی اعزاز کے ساتھ تمہاری خدمت کر کے کچھ تسلی پائیں کہ ہم نے بھی کسی بڑے انسان کی کوئی خدمت کی ہے. لیکن ان باتوں کے باوجود تکبر کا نام و نشان نہیں تھا, اور یہ وہ اصل عظمت کردار تھی جس کا میڈل سے تعلق نہیں ہے. بس اس مضمون کو اس طرف منتقل کرتے ہوئے میں چند باتیں ڈاکٹر صاحب کے متعلق بیان کروں گا, مگر اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں عامۃ الناس کے لیے بھی ایک عجیب پیغام ہے جو کوئی بلندی حاصل نہیں کر سکتے. ان کو یہ پیغام ہے کہ تم بھی تو یا بڑے لوگوں میں ہو یا چھوٹے لوگوں میں ہو, مگر بڑے بھی مٹ جانے ہیں اور چھوٹے بھی مٹ جانے ہیں, اور بڑے بھی اپنی بڑائی کی شانوں کے ساتھ مٹا دیے جائیں گے, اور چھوٹے بھی جو قدر بھی وہ رکھتے ہیں ان کے سمیت مٹا دیے جائیں گے. تو اس عارضی چیز کے لیے تم کیوں کسی سے حسد کرو, کیوں تکلیف میں مبتلا رہ کر زندگی گزارو کہ فلاں تو اتنا بڑا ہو گیا, فلاں نے تو اتنا علم حاصل کیا, فلاں کو اس طرح دنیا نے عزتیں دیں. میں دنیا کی عزتیں یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں, اس سے کوئی نہیں تعلق جوڑتے جس کی رضا کا چہرہ کبھی فنا نہیں ہوگا. یہ وہ مضمون ہے جو ان آیات میں ہر بنی نوع انسان کی محرومی کے زخموں پر ایک ایسا پھایا رکھتا ہے کہ ہر دکھ کا علاج ہے. لیکن اگر انسان اپنی توجہ پھیرے, چنانچہ آج صبح ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کے وقت یہ مضمون میرے ذہن میں ابھر کر میری دعا کو ایک اور رخ دے گیا. میں نے کہا یہ دنیا کی عزتیں تو آج نہیں تو کل فنا ہونے والی ہیں, کچھ بھی ان کا نہیں رہتا. لیکن جو تیری رضا کی عزت ہے, جس کا ذکر وجہ ربے کا میں ذکر آیا ہے, وہ دائمی ہے. بس ان کے لیے قرآن کے الفاظ میں میں نے یہ دعا کی, ارجعی الی ربے کے راضیۃ مرضیۃ, اے مطمئن رو اپنے رب کی حضور اس طرح حاضر ہو کہ راضیہ ہو, تو اپنے رب سے راضی ہو اور مرضیہ ہو. بس تو وجہ ربے کا کہ جو لازوال زندگی اور لازوال وجود کی خوشخبری ہے وہ ان دو لفظوں میں داخل ہو جاتی ہے. کوئی انسان جو اپنے رب سے راضی نہ ہو وہ ہمیشہ کی نہیں پا سکتا, کوئی انسان جس سے خدا ہمیں راضی نہ ہو وہ ہمیشہ کی نہیں پا سکتا. بس اس مضمون کے ساتھ ہی میری توجہات بدل گئیں, یہ کہنے کی بجائے کہ آج ہم سے ایک ایسا وجود رخصت ہوا جس کے نتیجے میں خلا پیدا ہو گیا اور جماعت کو آئندہ خلا محسوس ہوتا رہے گا, میں نے کہا وہ مضمون کیوں نہ بیان کروں جو ہمیشہ ہمیشگی کا مضمون ہے, جو لازوال مضمون ہے. بس نیک انجام کے ساتھ میری توجہ نیک آغاز کی طرف گئی, اور مجھے خیال آیا کہ در حقیقت لوگ اچھے انجام کی طرف دیکھتے دیکھتے اس سے ایسے مروب ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات آغاز کا خیال ہی نہیں کرتے. حالانکہ بہت سے پاک اور نیک انجام ہیں جن کی بنیادیں بعض دفعہ انسان کی پیدائش سے پہلے ڈال دی جاتی ہیں. چنانچہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب بھی انہیں وجودوں میں سے ایک وجود ہیں, جیسے چوہدری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ بار بار یاد کرایا کرتے تھے دنیا کو کہ میری ماں کی دعائیں تھیں, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس کی توحید کے ساتھ وابستگی اور وفا, اس کا غیر متزلزل اور موکم یقین خدا کی وحدانیت پر اور غیر اللہ کو رد کرتے چلے جانا, یہ وہ خوبیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ان کے لیے ایک نعمت کی صورت میں ظاہر ہوئیں. بس میں اپنی پاک بزرگ دعا کی ماں کی دعاؤں کا ایک پھل ہوں, اور یہ مضمون ان کو انکساری کی طرف لے جاتا تھا. اور کھل کر باتیں کرتے تھے مجھ سے, تو بہت ہی بے تکلفی تھی, کہتے تھے بس قصہ وہی ہے سارا, میں کیا میرا وجود کیا, دعاؤں کا پھل ہوں. اور ڈاکٹر صاحب بھی دعاؤں ہی کا پھل تھے. ان کے والد بزرگوار چوہدری محمد حسین صاحب اور ان کی والدہ حاجرہ بیگم غالباً نام تھا ان کا, دونوں ہی بہت مقدس وجود تھے, بہت پاکیزہ صاف ستھرے خالص پاکیزہ زندگی گزارنے والے, اور احمدیت کے بعد تو سونے پر سہاگے کا عالم تھا. انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام سے کی پیدائش سے پہلے رویا میں دیکھا کہ ان کو ایک خوبصورت پاک بیٹا عطا کیا جا رہا ہے, اور اس کا نام عبدالسلام بتایا جاتا ہے. چنانچہ انہوں نے حضرت مسلم موعود کو یہ رویا بھی لکھی, اور چونکہ بہت منکسر مزاج تھے اپنی رویا کی بنا پر خود نام نہیں رکھا. خواب لکھ کر حضرت مسلم موعود سے پوچھا کہ میں اس بچے کا کیا نام رکھوں, تو آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں دخل دینے والا, یہی نام رکھو. بس عبدالسلام اس بیٹے کا نام الہی منشاء اور رضا کے مطابق رکھا گیا جو ان کی خاص دعاؤں کا پھل تھا. اور ساری زندگی پھر اس نے اس رویا کی سچائی کو ظاہر کیا اور اپنے ماں باپ کی خلوص کی قبولیت کو ظاہر کیا. تو اس میں ایک اور بھی ہمارے لیے سبق ہے, ایک وجود گزر گیا مگر اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اے اللہ احمدیت کو اور نوبل لوریٹ عطا کر, مگر یب کا وجہ ربے کو ذوالجلال والاکرام, نوبل لوریٹ کتنے ہیں اور کتنوں کا مقابلہ کر لے گی احمدیت, ہزار ہاں نوبل لوریٹ ہیں اور بنتے چلے جائیں گے. چار اور بھی لے لیے احمدیت نے مانگ مانگ کے, تو کیا فرق پڑے گا. لیکن وہ انعام یافتہ جو خدا کی کے دربار سے انعام یافتہ ہو, وہ تو اگر ان پڑھ بھی ہو تو ایسا انعام یافتہ بن سکتا ہے کہ تمام کائنات کے چوٹی کے علماء اور چوٹی کے اعزاز پانے والے اس کی جوتیوں کو اٹھانے میں فخر محسوس کریں, اس کے پاؤں کی خاک چومنے میں فخر محسوس کریں. تو چھوٹی باتوں پہ ہم کیوں راضی ہوں, چھوٹی دعائیں کیوں مانگیں. وہ دعائیں مانگیں جیسی ڈاکٹر عبدالسلام کے باپ نے ان کے اپنے بیٹے کے لیے کی تھیں, اور جن کو خدا نے اس طرح قبول فرمایا کہ اپنی رضا کا مظہر بنایا ہے. اور اس بات کا قطعی ثبوت آپ کی زندگی کے لمحے لمحے نے دیا ہے. سائنس کی دنیا میں اتنے بلند مرتبہ مقام تک پہنچنے کے باوجود کامل طور پر خدا کی ہستی کے قائل. بلکہ ایک دفعہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جب میں جاتا ہوں سائنسی اجتماع میں کسی میں, تو بعض سرگوشیوں کی آواز آتی ہے, وہ ہے جو خدا کو مانتا. اور بھی سائنسدان اب ماننے لگے ہیں, پہلے سے بڑھ گئے ہیں, لیکن جس شان کے ساتھ آپ نے خدا واحد و جگانا کے ایمان کا حق ادا کیا ہے اور اس جھنڈے کو بلند کیا ہے, ویسا کوئی اور سائنسدان اس جیتی دنیا میں آپ کو اور دکھائی نہیں دے گا. اور پھر خدا واحد و یگانہ کی عظمت کے نتیجے میں جو انکسار پیدا ہوتا ہے, وہ پوری طرح آپ کی ذات میں ہمیشہ رہا. نظام جماعت کے سامنے خادمانہ حیثیت کی حفاظت کی ہے. اب میں ان کی عمر کے لحاظ سے چھوٹا, علم کے لحاظ سے تو دنیا کے علم کے لحاظ سے تو کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں, مگر جب مجھ سے گفتگو شنید کرتے تھے, ملتے تھے, وہ عزت و احترام کے تمام تقاضے جو خلافت سے وابستگی کا تقاضا کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں, ان کو اس طرح پورا کرتے تھے کہ میں حیران رہ جاتا تھا. اور باتوں میں مشورہ کر کے وہ کہتے تھے جو میں کہتا تھا, وہ کرتے تھے جو میں بیان کرتا تھا. یا مشورہ نہیں لیں گے, مشورہ لیں گے تو پھر قبول کریں گے اس کو. غرضی کے مجھے ان کی انکساری کو دیکھ کر رشک آتا تھا کہ اتنا بڑا عالم ہے. سائنس کے مضامین میں سوچیں, میں ان سے بحث کر رہا ہوں, یہ نہیں کبھی کہا کہ آپ کو پتہ کچھ نہیں, آپ کو حساب بھی نہیں آتا, تو آپ مجھ سے کیا باتیں کر رہے ہیں. مگر انتہائی توجہ سے بات سن کر دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ رفتار کے اوپر بحث چلی کہ سائنس کا یہ, اور خاص طور پر حسابدانوں کا یہ قطعی نظریہ ہے کہ روشنی کی رفتار سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو حد لگائی جا رہی ہے, یہ میں تسلیم نہیں کر سکتا, کیونکہ میرے نزدیک خدا تعالیٰ کے اوپر حد بندی نہیں ہو سکتی, خالق کے اوپر نہیں ہو سکتی. حساب کھول کی باقاعدہ اپنا حسابدان کھول لیا اور نقشے بنائے اور دائرے بنائے اور بتایا کہ یہ دیکھیں, حسابی روح سے ناممکن ہے, اور فزکس کے نظریہ کے لحاظ سے بھی یہ ناممکن ہے. میں نے باتیں سمجھی, میں نے کہا آپ نے جو باتیں کہیں ہیں دلیل کے ساتھ کہیں ہیں, میں دلیل کا انکار نہیں کر سکتا, مگر میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں آپ کے اس کائنات کے تصور سے وابستہ ہیں اور مشروط ہیں جو اب تک آپ پر ظاہر ہوا ہے. اور کیا یہ درست نہیں کہ مادہ میڈیم ہے لہروں کے لیے, اور اگر مادہ نہ بھی ہو تو کوئی میڈیم ہونا چاہیے, اور میڈیم کی صفات ہیں جو رفتار طے کرتی ہیں. تو کیا ایتھر سے کے علاوہ کوئی اور میڈیم بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ایتھر نہیں ہے تو پھر خود یہ محل نظر ہے کہ چیز حرکت میں کیسے رہتی ہے اور ویو کیسے بنتی ہے, جبکہ ویو مادے کی صفت ہے اور حرکت کی صفت نہیں ہے. یہ باریک باتیں تھیں. ڈاکٹر صاحب کو تو ایک لمحہ بھی نہیں لگا ان باتوں کو سمجھنے کا. مجھے انہوں نے جواب میں کہا کہ آئنسٹائن تو قائل ہے کہ ایتھر ہے اور ایتھر ہی کی صفات ہیں جو جل رہا ہے, مگر باقی سائنسدان قائل نہیں ہوئے ابھی, اور ابھی تک قطعی ثبوت کوئی نہیں مل سکا. میں نے کہا مل سکتا ہے کہ نہیں, تو ہو سکتا ہے. میں نے کہا اگر ایتھر کے سوا کوئی اور میڈیم ہو جس کی صفات مختلف ہوں تو رفتار بڑھ سکتی ہے؟ میں نے کہا بڑھ سکتی. میں نے کہا اب یہ بتائیں کہ اگر کسی چیز کو مادی میڈیم کی ضرورت نہ ہو اور وہ روحانی وجود ہو, اب خدا کی ہستی کے قائل تھے, اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے, تو اس کو کیسی کون سا قانون پابند کرے گا کہ اس کا پیغام آواز کی رفتار کے روشنی کی رفتار سے ان گنت زیادہ تیزی کے ساتھ جہاں وہ پہنچانا چاہے پہنچا دے؟ تو اس کے بعد وہ نہیں بولے تھے, صرف کہا ہاں اصول میں مان گیا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے, مگر معلوم دنیا میں اب تک جو ہے وہ یہی ہے, اس سے میں انکار نہیں کر سکتا. تو اس رنگ میں ان کے اندر یہ حوصلہ تھا اور یہ انکسار تھا کہ بالکل ان پڑھ سائنس کے ابتدائی علم سے بھی آری انسان جس کا ماضی سے علم کا ان کے علم میں تھا کیا حیثیت رکھتا تھا, کچھ بھی نہیں, اسے اتنے بڑے مضامین کے اوپر بڑے حوصلے کے ساتھ گفتگو کرنا, اسے سمجھانے کی کوشش کرنا, اور جب کوئی ایسی دلیل دی جائے جو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق تسلیم ہونی چاہیے, تسلیم کر لی, کر لیتے تھے. تو یہ بھی رفت کی علامت ہے, یعنی انکسار, اور ان دونوں میں تضاد نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے سے وابستہ اور منحصر ہے, ایک دوسرے پر منحصر ہے. تبھی سجدے کا رفتوں سے تعلق ہے. رفت لفظ عربی میں تو ہے مگر اردو میں بعض لوگ رفت بھی کہہ دیتے ہیں, اس لیے میں رفت بھی کہہ دیا کرتا ہوں, مگر اصل لفظ رفت ہے. تو رفتیں جو انسان کو عطا ہوتی ہیں ان کا انکساری سے گہرا تعلق ہے. چنانچہ سجدے میں رب العلیٰ کی دعا سکھائی گئی ہے, رب سب سے اعلیٰ ہے, اور مراد یہ ہے کہ تم نے اس کے حضور جب ماتھا ٹیک دیا ہے جتنا نیچے ہو سکتے تھے ہو گئے ہو, اب رب اعلیٰ کو یاد کرو تو تم اسے فیض پاؤ گے. اور رفتیں حاصل کرنے والا اتنا ہی زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے, یہ دونوں مضمون لازم ملزوم ہیں. سب سے زیادہ انکسار دنیا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے, اور سب سے زیادہ رفتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں. بس ایک بڑے آدمی کے گزرنے کے ساتھ ان مفاہیم پر گفتگو ہونی چاہیے جو لوگوں کو بڑا بنانے والے ہوں اور سب کے لیے برابر طرح رکھتے ہوں. اب علم کے لیے اگر میں کہہ بھی دوں کہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں 100 نوبل لاریٹ عطا کر دے, تو کیا اس کا آخری نتیجہ نکلے گا؟ کیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائیں گے جن کو کسی مکتب میں بیٹھنے کے ہی توفیق نہیں ملی؟ تمام صاحب علم انسانوں سے اور ذی روح ذی شعور لوگ یعنی وجودوں سے علم میں آپ کا وجود آگے بڑھ گیا. تو ان رفتوں کے لیے کیوں نہ دعا مانگی جائے جس میں ہم سب برابر کے شریک ہو جائیں گے, چھوٹا بڑا غریب, ایک تیسری دنیا کا آدمی, ایک ترقی یافتہ مغربی ملک کا باشندہ, ان سب کے لیے قدر مشترک ہے کہ اصل علم کا منبع, اصل عزتوں کا منبع, جس کا علم اور جس کی عزتیں باقی رہنے والی ہیں, وہ اللہ کی ذات ہے. اسی کی طرف جھکو, اسی کی طرف دل لگاؤ, تم میں سے ہر ایک کو پھر وہ رفتیں عطا ہو سکتی ہیں کہ جو اس کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. تو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب مرحوم کے درجات بلند فرمائے, ان کو بہت بلند مرتبہ عطا فرمائے, اور ان کی رفتوں کی جو جان ہے یعنی دعاؤں کا پھل, وہ جان اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں نسلوں میں آگے جاری فرمائے. بعض بچے بڑی ان کے اولاد میں سے بہت صحیح فطرت اور ایسا وجود رکھتے ہیں جن پر توقع سے نظریں پڑتی ہیں. ان کی ایک بیٹی عزیزہ ہے جس کا بیٹا ڈاکٹر حمید الرحمان اور عزیزہ کا بیٹا چھوٹا, جب بھی میں اس کو دیکھتا ہوں میں کہا کہ مجھے تو اس میں ڈاکٹر سلام نظر آ رہا ہے, ایک اور ڈاکٹر سلام. تو یہ میری مراد ہرگز نہیں کہ وہ صرف نوبل لوریٹ بن جائے گا کسی وقت. میں جب کہا کرتا ہوں تو میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ میری یہ نظر دعا ہوتی ہے کہ اللہ اس میں وہ خوبیاں پیدا کر دے جو روحانی رفتوں کی علمبردار ہوتی ہیں, اور روحانی رفتوں کے مقابل پر دنیا کی رفتوں کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتی. پھر اس کے صدقے میں نوبل لوریٹ بھی بنے تو کیا کمی, کیا بات ہے, سبحان اللہ, نور علی نور ہوگا. یعنی نوبل لوریٹ کے اوپر رضا کی نظر جب پڑے گی تو نور پر نور نازل ہو جائے گا. تو یہ دعا اس بچے کے لیے تو میں کرتا ہی ہوں, آپ بھی یاد رکھیں اور اپنی اولادوں کے لیے یہ دعا کیا کریں. اگر دنیاوی طور پر عظمتیں اور رفتیں مقدر میں نہیں ہیں تو صرف ایک بات ہم مانگتے ہیں کہ تیری نظر ان پر ایسی پڑے کہ ان کی پیدائش بھی سلام کی پیدائش ہو اور ان کا وصال بھی سلام کا وصال ہو. سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا, جو حضرت مسیح کی دعا بچپن کی سکھائی گئی ہے, بتلائی گئی ہے, وہ یہ وہ سلام ہے جس کے متعلق میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے پہلے ہی وہ سلام لکھ دیا تھا جو سلام موت کا سلام بھی بن گیا اور زندگی کا سلام بھی بن گیا. پس جب بھی خدا سے عظمتیں طلب کریں تو انکساری کی عظمتیں طلب کریں اور اس سلام کی عظمتیں طلب کریں جو آسمان سے اترتا ہے, اور پھر وہ جس شکل میں بھی نازل ہو بہت ہی خوبصورت اور دلکش دکھائی دیتا ہے. لیکن کسی سے توقع رکھنا اور بات ہے, اور اس توقع کا پورا ہونا ایک اور بات ہے. یہ دعا بھی ہونی چاہیے کہ اللہ ہر منزل کے خطرات سے بچا کر کسی شخص کو اپنی صلاحیتوں کے عروج تک پہنچائے. بس جن بچوں میں میں نجابت دیکھتا ہوں, اعلیٰ اقدار دیکھتا ہوں, ان کی ذہانت ان کے چہرے بشرے سے ٹپکتی ہے, ان کے لیے میں یہ دعا ضرور دعا کرتا ہوں کہ خدا اس کو اس کے آسمانی نقطۂ عروج تک پہنچائے. اب حضرت مسلم اور اس کی پیشگوئی میں یہ بہت ہی عارفانہ نقطہ ہے جو بیان ہوا ہے کہ ہر شخص کا ایک آسمانی نقطۂ عروج ہے اور وہاں تک وہ بلند ہو سکتا ہے, اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتا. لیکن بھاری اکثریت ہے, اتنی بھاری اکثریت کہ شاید اس کو عذاب شمار میں شماری نہ کیا جا سکے, جو اس نقطۂ عروج سے نیچے رہ کر مر جاتی ہے. اور کئی ایسے بھی ہیں جو اس نقطۂ عروج کے کی طرف حرکت کرنے کی بجائے مختلف سمت میں حرکت کرتے ہیں. اس مضمون کو قرآن کریم کی اس آیت نے کھولا ہے اور میں بارہا سمجھا چکا ہوں کہ ولوشین رفا نہ ہو بےحا ولاکن نہ ہو اخلا در لڑ. ایک بدنصیب کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے, اگر اللہ اسے چاہتا تو جو صلاحیتیں ہم نے عطا کی تھیں ان کے نتیجے میں اسے اس نقطۂ عروج آسمانی کی طرف بلند کر لیتا جو اس کو منتہا تھا, ولاکن نہ ہو اخلا در لڑ, وہ زمین کی طرف جھک گیا. بس آغاز اچھا ہونا ذمہ داریاں بھی یاد دلاتا ہے اور دعاؤں کی ذمہ داریاں بھی یاد دلاتا ہے کہ ایسے وجود جن پر تمہاری محبت اور پیار اور شفقت کی نظر ہو, جن سے تم توقعات رکھتے ہو, کب تک تم ان کی حفاظت کر سکو گے, کب تک ساتھ دو گے, کب تک یہ یقین رکھو گے کہ دنیا کے اثرات اسے اپنی طرف نہیں کھینچ لیں گے. اس لیے یہ دعا بھی لازم ہے کہ اسے نیک انجام تک اللہ پہنچائے, اور اس لحاظ اس نقطۂ نگاہ سے سب سے پیاری دعا جو میری زندگی کی جان ہے جو جس کے لیے میں کئی دفعہ بعض دفعہ لوگوں کو رمضان سے پہلے بھی آزانہ خط لکھ کے خصوصیت سے متوجہ کرتا ہوں، وہ یہ دعا ہے کہ ان میں شامل کرے جن کے لیے آسمان سے آواز اترے، اس کے استقبال، اس کا استقبال اس لا زوال آواز کے ساتھ ہو، ارجعی الی ربے کے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربے کے راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو جسے یہ نیک انجام نصیب ہو جائے اس سے بہتر کیا انسان تصور کر سکتا ہے. بس اس جانے والی پاک روح کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو وفات کے وفیہ آواز کانوں میں سنائی دی ہو، اس کی روح سے خدا اس طرح مخاطب ہوا ہو، اور ان کی اولاد میں بھی وہ وجہ عظمت، ان کی اولاد کو بھی وہ وجہ عظمت عطا کرے جو تعلق باللہ کی وجہ ہے، جو تعلق، جہاں تعلق باللہ وجہ عظمت بنتا ہے، جہاں رفتیں سجدے میں مضمر ہیں، جہاں رب العلیٰ کی دعا اس طرح اٹھتی ہے کہ انسان پھر ادنا رہ ہی نہیں سکتا، وہ اعلیٰ سے تعلق جوڑ کر ضرور اعلیٰ بنایا جاتا ہے. یہ دعائیں اپنے لیے بھی، اپنی اولادوں کے لیے بھی، سب گزرے ہوئے اور آئندہ لوگوں کے لیے بھی کریں، کیونکہ جزا کا وقت تو ابھی باقی ہے، یعنی آخری فیصلے تو قیامت کے دن ہونے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو یہ عظمتیں نصیب فرمائے اور پھر اپنے نشان کے طور پر دنیا کی برکتیں بھی بخشے، کیونکہ دنیا کی آنکھ ان باتوں کو دیکھتی نہیں ہے، مگر جب خدا کی عظمتیں دنیا کی نشانوں میں ظاہر ہوتی ہیں تب وہ آنکھیں کھلتی ہیں اور ان باتوں کو دیکھنے لگتے ہیں. اب میں مختصراً کچھ، یہ مضمون جو تھا وہ یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا لمبا مضمون ہے، اس کی جو پہلو میرے ذہن میں تھے وہ پورے تو میں بیان نہیں کر سکا، مگر امید ہے مرکزی نقطہ احباب جماعت کو سمجھ آ گیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے، یعنی زندگی کے حوال کا، کہ 29 جنوری 1926 کو پیدا ہوئے تھے. حضرت علی محمد حسین صاحب جو صاحب رویا و کشوف بزرگ تھے، ان کا نکاح بھی حضرت مسلم مؤود نے پڑھایا تھا. ان کی والدہ ماجدہ کا نام حاجرہ بیگم تھا. یہ حکیم فضل الرحمان صاحب کی ہمشیرہ تھیں. حکیم فضل الرحمان وہ والے ہیں جو 23 سال تک اپنی جوانی میں اپنی بیوی سے الگ رہے ہیں اور اف تک نہیں کی کبھی. افریقہ کے جنگلوں میں زندگی گزاری، نہایت پاک باز اور بہت ہی بااخلاق اور جاذب نظر شخصیت تھی. یہ ہمارے امریکہ کے ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب کے ماموں تھے، نہ خالو. ڈاکٹر صاحب مرحوم کے ماموں اور ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب کے خالو تھے. سریا بیگم جو جن کی وصال ابھی ہوا ہے، جن کا میں نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، ان کی ہمشیرہ ڈاکٹر حمید الرحمان صاحب کی والدہ تھیں. تو یہ خاندان آپس میں اس طرح بڑے قریبی تعلق میں بندھا ہوا ہے، اور بہت پاک روایتیں ہیں جو اس خون میں جاری ہیں. بس دعا کریں کہ یہ آئندہ بھی ہمیشہ جاری رہیں. وہ مجھے جو یاد تھا کہ رویا میں دیکھا تھا، وہ رویا نہیں بلکہ کشفی طور پر آپ کو یہ دکھایا گیا تھا. یہ نوٹس ہیں، انہوں نے لکھا ہے 3 جون 1925 کو خدا تعالیٰ نے کشفی طور پر دکھلایا کہ ایک فرشتہ ظاہر ہوا جس کے ہاتھوں میں ایک معصوم بچہ تھا. فرشتے نے وہ بچہ چودھری محمد حسین صاحب کو پکڑا دیا اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے. آپ نے اس بچے کا نام پوچھا تو آواز آئی، عبدالسلام. یہ رویا انہوں نے جب لکھ کر حضرت مسلم مؤود کو بھجوائی تو اور نام کی درخواست کی، تو آپ نے لکھا، جب خدا تعالیٰ نے خود نام رکھ دیا ہے تو ہم کیسے دخل دیں. یعنی حضرت یہ بات حضرت مسلم مؤود کو لکھنا یہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت چودھری محمد حسین صاحب کی رویا اور کشوف کی سچائی پر آپ کو کامل یقین تھا. اور ویسے بھی انکسار کا پھر یہی تقاضا ہے، جب کہتے کہ خدا نے نام رکھ دیا ہے، مگر میں اس وجہ سے نہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے تھے چونکہ کہ یہ ایک صاحب کشف انسان ہے، اس لیے یہی لکھنا اس وقت یا صرف یہی لکھنا جائز تھا کہ جب خدا نے نام رکھ دیا تو ہم کیسے دخل دیں. چنانچہ پھر یہ بڑے ہیں تو اللہ کے فضل سے دعاؤں کے ساتھ, اب یہ اتفاقی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ باقی بھی تو بہن بھائی ہیں, ان کا تعلیمی کردار ذہین ہیں, ہوشیار بھی ہیں, اچھے اچھے مرتبے بھی حاصل کیے, مگر کوئی نسبت ہی نہیں ہے. ایسا جیسے کوئی چیز شوٹ کر کے ایسا اوپر نکل جاتی ہے کہ باقی سب چھوٹے 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 دکھائی دیتے ہیں اس کو مقابل پر. کوئی نسبت نہیں. ہر میدان میں ایسے ایسے انہوں نے میڈل بچپن سے حاصل کرنے شروع کیے ہیں, ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑتے چلے گئے ہیں, اور بعض ایسے ریکارڈ جو پھر اور ہو ہی نہیں سکتے. جب 100% ہی نمبر لے لو گے تو ریکارڈ کیسے ٹوٹے گا. اور پھر جب پاکستان میں ناقدری کی گئی تو انگلستان میں آئے, اور انگلستان کی حکومت کی یہ حوصلہ کی فراق دلی ہے, یا قدر شناسی کہنا چاہیے, فراق دلی کے سوال نہیں, انہوں نے بڑی عزت کا سلوک کیا, امپیریل کالج کی پروفیسرشپ کی سیٹ عطا کی, اور مسلسل ان کے ساتھ بہت عزت اور احترام کا سلوک جاری رکھا ہے. پھر اٹلی نے آپ کی عزت افزائی کی, انہوں نے جو ایک تحریک کی کہ میرے نزدیک وہاں ٹیسٹ میں ایک سینٹر بنانا چاہیے سائنس کی فروغ کا, تو حکومت اٹلی نے بڑا حصہ خرچ کا ادا کیا, پھر دوسرے اداروں نے بھی اس میں حصہ لیا, اور خاص طور پر غریب ممالک کے بچوں کو تعلیمی سہولتیں دے کر ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو نقطۂ عروج تک پہنچانا, یہ آپ کا مقصد تھا. اور اس میں قطعاً مذہبی تعصب کا اشارہ تک بھی نہیں تھا. غیر احمدی پاکستانی, غیر پاکستانی, پولینڈ کے لڑکے, عیسائی, دہریا, سب پر یہ فیض برابر تھا جو رحمانیت کا فیض ہے, اور اللہ کے فضل سے اس کے ساتھ بنی نوع انسان کو بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے. اب تعلیمی ڈگریاں اور میڈل بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے, میں نے جو چیزیں اہمیت کی سمجھیں وہ بیان کر دیں. اب یہ ہمارا بہت ہی پیارا علموں کا خزانہ, دنیاوی علم میں بھی, علوم میں بھی, روحانی علوم میں بھی ترقی کرنے والا ہمارا پیارا ساتھی اور بھائی ہم سے جدا ہوا, اللہ کے حوالے, اللہ کے پیار کی نگاہیں ان پر پڑیں اور ان کو سنبھال لیں, اور اس کے علاوہ ان کی اولاد کے متعلق بھی یہ دعا کریں کہ خدا ان سے ہمیشہ حسن سلوک رکھے, حسن شفقت اور رحمت کا سلوک رکھے, اور ان دعاؤں کو ان کے آگے بھی ان کے خون میں, ان کی نسلوں میں جاری کر دے جو ان کے حق میں قبول ہوئی ہیں. اب آپ کے سامنے ایک اور ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں, وہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے مخلص فدائی امریکن دوست کا ذکر ہے, جن کا نام وہ بھی ڈاکٹر تھے, پی ایچ ڈی تھے, برادر مظفر احمد ظفر, جو امریکہ کے نائب امیر تھے. یہ بھی انتہائی منکسر مزاج, بے حد مستعد خدمت کرنے والے, اور پی ایچ ڈی تھے مگر اپنے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھتے تھے, اور ڈیٹن میں پروجیکٹ کیور کے ڈائریکٹر تھے. مجھ سے بہت پرانا تعلق ہوا ہے جلسہ سلانہ پر ان کے آنے کی وجہ سے, اس کے بعد یہ مسلسل بڑھتا رہا کیونکہ ان کے اندر بہت گہری خوبیاں تھیں اور بڑا روشن دماغ تھا, امریکنوں کے مسائل کو جس وضاحت کے ساتھ یہ سمجھتے تھے, بہت کم ہیں جن کو اتنا عبور تھا, اور ان مسائل میں جب ان سے گفتگو ہوئی تو میں نے ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھایا, اور مستعد ایسے کہ جب میں وہاں جایا کرتا تھا تو میری حفاظت کے تعلق میں جو انسانی کوششیں ہوتے ہیں ان کے یہ انچارج ہوا کرتے تھے. دن رات لگتا تھا, ایک لمحہ بھی نہیں سوتے, جب نکلتا تھا انسان میں مستعد کھڑے ہیں, اور پھر ڈرائیونگ کرنی اور بہت تیز. میں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ خدا کے لیے کچھ آرام کر لیا کریں ورنہ آپ کو کیا صدمہ مجھے پہنچے گا, تو پھر تھوڑا سا وعدہ کیا اچھا اچھا میں خیال کروں گا, مگر کئی دفعہ یہ ہوا کہ اپنا کام کر کے پیچھے رہ گئے, اور میں نے ذکر کیا کہ اوہو ہم تو یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, کھانا بھی کھانا تھا, ان کے بغیر مزہ نہیں آئے گا, تو وہ تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں, तो अभी बात खत्म हुई कि सामने आ खड़े हुए, वो हवा की तरह चलते थे ड्राइविंग में, और मजा यह है कि पकड़े नहीं जाते थे। दुआएं करते हुए जाते होंगे, तो खुदा का गालिब कानून जो है वो दुनिया के कानून पर गालिब आकर उनकी हिफाजत फरमा देता था, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ खुदा की फजल से। तो चंद दिन बीमार रह कर अचानक जो जिगर का कैंसर था, जिसका इल्म बाद में हुआ, इसकी वजह गालबन इनका सब्र है, इन्होंने मालूम होता है अमदन बताया नहीं, इब्तदाई इलामतों का जिक्र भी किसी से नहीं किया, उस वक्त पता चला जब वो आगे बढ़ चुका था। और इनका विसाल मेरे लिए बहुत गहरे सदमे का मुझे बना है, मगर ये सदमे तो इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। रब का वजह रब जलाल वल इकराम, यही पैगाम है जो हमेशा सहारा बनता है। इनकी बेगम सिस्टर रजिया भी गैर मामूली अखलास रखने वाली मुस्तैद और बहादुर खातून हैं, औरतों में वो ये ड्यूटी दिया करती थी, क्योंकि उन पर इनको जाहिर है कि ज़्यादा एतमाद था। कई दफ़ा मुझे यूँ लगा जैसे पीछे से कोई दूर जा पड़ा है अचानक, तो देखा तो प्राइवेट सेफ्टी उनके कंधे का शिकार हुए थे, उनको हुक्म था कि इस लाइन से आगे कोई मर नहीं जाएगा, उन्होंने ये नहीं देखा प्राइवेट सेफ्टी ये कौन है, वो लाइन आई है तो यूँ कंधा मारा है कि प्राइवेट सेफ्टी लुढ़कते हुए दूर तक गिर गए। तो बड़ी मुस्तैद थी माशाल्लाह, अब भी मुस्तैद हैं, मुस्तैद रहेंगी इंशाल्लाह। इनके लिए उनकी औलाद के लिए बहुत दुआ करें। दीगर मरहूमीन जिनका जनाजा आज जुमे के बाद पढ़ा जाएगा, उनमें सर फहरिस्त हमारे सादिक साहब मरहूम शहीद हैं, इनका जिक्र मुख्तसर ज़रूरी है। बहुत ही प्यारा वजूद था, बड़ी बहादुरी से अपनी जान जान आफरीन को पेश की है खिदमत दीन में और दावत रज़ा में। ये वो हैं जो जिनके वालिद 1965 में एमडी हुए थे, कट्टर अहले हदीस इलाका है वो, और वो चूंकि साहिब असर थे इसलिए नसल से पहले इनके भाई हिदायतुल्ला एमडी हुए थे, उनके तबलीग से वालिद एमडी हो गए। ये और इनके एक भाई मियां अनायतुल्ला थे, जो उस वक्त तक तो सीने में घूंट कर अपने बूत को छुपाए रहे जब तक वालिद जिंदा थे, उनके सामने सर उठाने की इनको मजाल नहीं थी। मगर उनकी विसाल के फौरन बाद इन्होंने शदीद मुखालफत शुरू की, इतनी शदीद मुखालफत के अपने भाई की जो ईमान लाया था बाप पहले हदायतुल्ला साहब, उनकी जिंदगी जीर्ण कर दी। लेकिन फिर आखिर खुद अहमदियत की सदाकत का 1974 में शिकार हो गए, जब 74 की तहरीक जोरों पर थी और सब शोर था, और लोग कह रहे थे कि अब ऐसी दीवार बन गई कोई अहमदी नहीं हो सकता, तो ये मुखालिफ फलांग कर अमन के दायरे में से आ गया, और उसके बाद से फिर एक लंगी तलवार से अहमदियत की तबलीग में अहमदियत के पैगाम पहुंचाने में। इन्हीं की तबलीग से मोहम्मद अशरफ साहब अब जलहन जिला गुजरा वाला, वो भी कट्टर अहल हदीस इलाके के थे, वो अहमदी हुए, और जब वो अहमदी हुए तो फिर उस इलाके के मौलवियों दूसरों से बर्दाश्त नहीं हुआ, सबसे पहले उन्होंने अशरफ को शहीद किया, और उसके बाद इन पर नजर रही, लेकिन इन्होंने ऐन उनके कट्टर गढ़ों में जाकर तबलीग जारी रखी। चुनाचे पिछले एक दो साल के अंदर जब मैंने तहरीक की दावत अल्लाह की, तो खुदा के फजल से 15 अहले हदीस को बड़ा मजबूत अहमदी बनाने की इनको तौफीक मिली। आखिर ये मामला दुश्मनों की बर्दाश्त से बाहर निकल गया, तो ये जुमे पर जा रहे थे तो एक पुल पर जहाँ दुश्मन ताक लगाए बैठा था, उन्होंने गोलियां बरसाकर या कारतूसों के फायरों से इनको वहीं छलनी कर दिया, वहीं शहीद हो गए। तो इनकी जो वापसी है ये भी बड़ी अजीम वापसी है, ऐसी वापसी है जिसकी कुरान जमानत दे रहा है, ये तो मरे भी नहीं, ये तो जिंदा रहने वाले वजूद हैं, इन पर न तुम रोना, अपनी फिक्र करो कि तुम कैसे वापस जाते हो, ये तो हमेशा जिंदा रहेंगे. तो इनको भी अपनी दुआओं में याद रखें. सारा खानदान बड़ा बहादुर है अल्लाह के फजल के साथ. इनकी औलाद में भी वही रंग हैं अजमत के, जो खुलूस से और खुदा तआला के सद वफा से पैदा होते हैं. अब बाकी जो नमाज है जनाजा पढ़ी जाएंगी, अभी नमाज जनाजा अदा होगी जिनकी, वो गुलाम रसूल साहब मौलिम इस्लाह इरशाद हैं, जो हमारे मुबारक मुजफ्फर साहब, जो इस वक्त नायब वकील माल या एडिशनल वकील माल हैं, उनके ये वालिद हैं. बहुत सादा मिजाज, मैं जानता था इनको बहुत अच्छी तरह. सारी उम्र बिल्कुल सादा कपड़ों में, देखने वाला पहचान भी नहीं सकता कि कैसा इंसान है. और सारी औलाद की तबीयत बहुत ही प्यारी और आला दर्जे की है. और कभी जुबान पे किसी की चीज़ के खिलाफ शिकवा जुबान नहीं आया. अनायतरी साहब खारियाँ, हमारे अखलाक अंजम साहब के वालिद, ये भी वो मुबल्लिगीन हैं जिनको मैंने आज जनाजे के लिए चुना है, जिनके वालदैन या बुजुर्गों को, जो दीन की खातिर बाहर थे, पीछे उनके बुजुर्गों की वफात हुई है, या मिला तो आखिरी मौका जाने का मिला है. मसूदा बेगम साहिबा, अब्दुलसलाम साहब टेलर मास्टर रब्बा की बेगम, और अब्दुलमान साहब ताहिर की वालदा, वो भी आपके मुबल्लिग हैं जो यहीं इस वक्त काम कर रहे हैं. और राव मोहम्मद अकबर साहब, जो यहाँ आया करते थे अक्सर जलसे पर, बड़े ही फिदाई और बहादुर इंसान, अपने इलाके में ये अहमदियत के लिए बिला शुबा एक पुरोब नंगी तलवार थी, जिसकी इसकी मुखालफत की वहाँ जरूरत नहीं होती थी. पूरी अंदर अंदर मुखालफतें होती थी, इधर उधर लोगों को तंग किया जाता था, मगर राव साहब के कड़ाके के सामने, क्योंकि इनकी बरादरी इनके साथ होती थी, वो बड़ी बहादुर लड़ाई करने वाली बरादरी है, इसलिए इन पर हाथ डालने का मौका नहीं मिलता था. तो जिस तरह पुराने ज़मानों में हुआ करता था जहालत में, कि कोई नबी अगर किसी बड़े कबीले का फर्द हो तो कहते हैं उसकी वजह से हम तुझे छोड़ रहे हैं. तो इनका भी चूंकि कबीला मजबूत था, इसलिए इनको जरूरत होती थी, और अपने कबीले की खातिर कभी भी इन्होंने अहमदीद का पैगाम छुपाया नहीं. तो ये भी अचानक वफात पा गए हैं. बहुत ही प्यारा मुखलिस इंसान था, बहुत तबलीग करने वाले. अल्लाह इन सब को गरी के रहमत फरमाए. अभी नमाज जुमा के मान बाद इंशाल्लाह हम इनकी सबकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे. एक नाम रह गया, कौन सा? ओहो ठीक है, वो एक मुरब्बी, दो मुरब्बियों की वालदा हैं जो फौत हुई हैं. एक हमारे मलक मोहम्मद अकरम साहब, मुरब्बी सिरसा मैनचेस्टर की वालदा रज़िया बेगम भी वफात पा गई हैं, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन. उनको भी नमाज जनाज़ा में शामिल रखें.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونستغفر الحمدللہ نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم الله
لكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.